الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے خداوند متعال نے ہمیں مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور و فکر کرنے سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب کیا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند متعال کے اس شکر کے ساتھ اور اس احسان کو قبول کرتے ہوئے کہ خدا نے ہمیں غافلوں میں سے قرار نہیں دیا سوچنے سمجھنے والوں میں سے قرار دیا کوشش کرنے والوں میں سے قرار دیا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے حالات کو سمجھیں جن مشکلات سے انسانیت اس وقت گزر رہی ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کی روشنی میں اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے دین نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے ظاہر ہے کہ حالات سخت حالات ہیں آج کی دن کی مناسبتوں کے علاوہ کہ جو کئی مناسبتوں سے مشہور ہیں قائد اعظم کی مناسبت بھی ہے اور جس کو ہمارے مسیحی بھائی کرسمس تعبیر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت بھی ہے اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ایام مبارک میلاد کے ایام ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کی بی بی ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ بنت رسول اللہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدیقہ وہ سیدہ وہ طاہرہ جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے کرتے تھے جن کی عظمت کو اللہ کے نبی نے ان جملوں میں بیان کیا جو کسی کے لیے نہیں کیا ہے ان کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا ان کے غم کو ان کی ناراضگی کو اپنا غم اور ناراضگی قرار دیا اس سے بڑھ کر خدا کی عنایت اور لطف کیا ہوگی کہ خدا نے ہمیں ان کا مانگنے والا قرار دیا الحمدللہ مناسبت کئی مناسبتیں ہیں اور سختیاں بھی ہیں جتنی اچھائی اور خوشیوں کی مناسبتیں اتنی سختیوں کی مناسبت بھی ہے جو حالات مثال کے طور پر فلسطین میں ہیں شام میں ہیں عراق میں لبنان میں پاکستان میں پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ سب کا سب انتہائی تکلیف دہ لیکن ان تمام تکالیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرا اپنے خیال ہے انسان کسی تکلیف کو بیان کر کے اس کے اوپر اظہار افسوس کر سکتا ہے لیکن یہ آسان کام اصل یہ ہے کہ اس تکلیف کو سمجھا جائے اور توحید کے اندر رہتے ہوئے سمجھا جائے یہ بہت اہم ہے آپ تکلیف کو اگر خدائی نظام کے اندر سے نکال کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تکلیف سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اگر تکلیف کو خدائی نظام کے اندر رکھتے ہوئے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر تکلیف کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے تکلیف کو جھیلنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر حل پیش کرنا بہرحال میں زیادہ وقت اس نظریاتی بات میں نہیں لوں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ مشرقی وسطیٰ میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں اور ایک پکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں واقعات الحمدللہ رب العالمین ہم سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ آج کل اس اعتبار سے اچھا ہے کہ انفارمیشن کا دور ہے تو کوئی خبر ایسی نہیں ہوتی جو لوگوں سے مس ہو جاتی ہے خبریں مل جاتی ہیں جو خبروں کے پیچھے مشکل آتی ہے وہ خبروں کا تجزیہ ہے اور جتنا خبریں ملنا آج کے زمانے میں آسان ہے غلط تجزیہ پہنچنا بھی اتنا ہی آسان ہے یعنی اس وقت اگر انفارمیشن کا دور ہے تو میں تجزیے کی سطح پر یعنی اگر بیسک انفارمیشن پہنچ سکتی ہے آسانی سے, تو فنڈامنٹل ڈس انفارمیشن بھی اتنی آسانی سے پہنچ سکتی ہے. فنڈامنٹل ڈس انفارمیشن, تو سمپل انفارمیشن سب کے ہاتھ میں ہے, لیکن فنڈامنٹلی ڈس انفارم کرنا یہ سازش ہے, اور وہ بھی اس وقت بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو زد میں ہے وہ کئی چیزیں ہیں, جن میں سے ایک انسانوں کے اندر امید ہے. امید زد میں ہے کہ انسانوں سے امید کو چھین لیا جائے, بس خوف, نا امیدی اور سوئزن, یہ لوگوں کے اندر باقی رہ جائے. ظاہر ہے جو شخص خوف زدہ ہے, جس شخص کے اندر امید نہیں ہے, جو ہر چیز سے پریشان ہو رہا ہے, وہ صحیح فیصلے کیسے کرے گا؟ اس وقت جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان اپنے حواس کو کیسے باقی رکھے. مثلا کئی دفعہ یہ باتیں میں عرض کرتا ہوں, اس روایت کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وقت کے امام کی تشریف آوری سے پہلے حادثات, واقعات اتنی تیزی سے انجام پائیں گے جیسے کسی شخص کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور وہ تسبیح کا ایک دانہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور دھاگا ٹوٹ گیا. جیسے ہی دھاگا ٹوٹتا ہے, ایک دانہ جو اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے علاوہ سارے دھاگے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کتنے دھاگوں کو, کتنے دانوں کو پکڑ سکتا ہے, تو اس جدوجہد میں اور پھیلا دیتا ہے چیزوں کو. اس وقت ہم لوگوں کے ذہنوں پر انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یا ناامیدی میں چلے جاتے ہیں, یا وہ حتیٰ خبروں کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک کے بعد ایک ناامید کرنے والی خبر ہے, ایک کے بعد ایک پریشان کرنے والی خبر ہے, تو وہ خبروں کو ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے, تو وہ ہر خبر کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے, اور اس میں غلط خبریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے حواس کو کنٹرول کیا جائے, اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جس امتحان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, یہ امتحان ہے کس چیز کا. اب اس میں شروع کرنے کی خاطر اسی پوائنٹ کے اوپر دو چار منٹ بات کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا, صلی علی محمد. مثلا میں اور آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور مثال کے طور پر آپ لاہور شہر میں تشریف فرمائیں یا کوئی اور کسی اور شہر کے اندر ہوگا, فلسطین, شام, عراق, لبنان, اس کے لیے یہاں کا رہنے والا کیا کر سکتا ہے؟ تو اب کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا مثلا ہم لوگ وہاں پہ جہاد کے لیے جائیں, کیا مثال کے طور پر اپنے پیسے کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں, کس طریقے سے ہم کام آ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ تو ان تمام باتوں کے معاملے میں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ معاملہ ہے کیا, یہ ہو کیوں رہا ہے یہ. اور ایک جملہ اسٹریٹجیز کی سائنس میں کہا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دشمن پہ حملہ بعد میں کریں, پہلے اس کی اسٹریٹجی سمجھ کے اسٹریٹجی پہ حملہ کریں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کا حملہ اس کی اسٹریٹجی کو انہینس کر دے اور مضبوط کر دے. تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس کی اسٹریٹجی کو سمجھا جائے کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اس وقت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, صہیونیت کی سب سے بڑی اسٹریٹجی مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا, مسلمانوں کی ہمتوں کو پامال کرنا. بہت سارے پروپیگنڈاز وہ صرف اس بات کی خاطر کر رہے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھنے لگیں کہ وہ بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسٹریٹجی سمجھو. اور میں اب انشاءاللہ تھوڑا سا شام کے حالات کی طرف عرض کرنا چاہوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ہم بہت زیادہ مقدمات میں نہ جائیں, بہت زیادہ تفاصیل میں نہ جائیں. کچھ چیزوں کو ہم تھوڑا سا مبہم چھوڑ دیں گے, پھر جب آپ سوال کرنے لگیں, اور سوال کا پیٹرن یہ ہوگا کہ میرے خیال میں یہ لوگ آپ کو پیپرز دیں گے, پین دیں گے, اور آپ اس کے اوپر لکھ کر پھر اپنا سوال کر پائیں گے. میں معمولاً مائک پہ سوال کروانے سے اوائڈ کرتا ہوں, تو یہ آپ کے جو آرگنائزرز ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ارینج کر لیں گے. میں سیریا کے بارے میں شروع کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اس سے ہم اس پکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. محمد یوں احساس ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت نے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 2 سال پہلے تقریباً کوئی پلان تیار کیا جس کے اندر بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کی قبضہ ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے اس وقت بات. یحییٰ سنوار نے اپنی شہادت سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور رہبر معظم نے سید حسن نصر اللہ نے اس کو مسلسل اس کو بیان کیا کہ ان کا انویژن کرنے کا پروگرام کنفرم ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، مسلمان مالک کے اوپر حملہ کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یحییٰ سنوار، اسماعیل ہانیہ اور دوسرے فلسطینی لیڈر، ان لوگوں نے یہ بات احساس کی کہ اگر ہم ان کے حملے کا انتظار کریں گے تو ہم ٹریپ ہو جائیں گے اور ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر پائیں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلے سے یہ تیاری شروع کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم حملہ کر کے انیشیٹو کو ان کے ہاتھ سے لے لیں. اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کو سارے کانسیکوینسز سوچنے ہوتے ہیں. ایک کام کرنا ہم سب جانتے ہیں آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے سارے کانسیکوینسز کو سوچنا کہ اگر میں نے یہ کیا تو سامنے والا کیا کر سکتا ہے، اور بالکل چیس بورڈ کی طرح کہ اگر میں نے یہ مہرا ہلایا تو آگے 20 چالوں میں کیا ہونے والا. تو وہ سب کچھ کلیئر تھا کہ وہ یہ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے. تو انہوں نے اس انیشیٹو کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور 7 اکتوبر کا واقعہ انہوں نے انجام دے دیا. اگر صہیونیت میں ایکسپینشن کا ارادہ نہ ہوتا تو اس وقت صہیونیت رد عمل نہ دکھاتے، ریئیکشن نہ دکھاتے اور خاموش ہو جاتے اور دنیا کے سامنے اپنی مظلومیت ثابت کرتے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس آخری 1 سال 1.25 سال کے اندر اس وقت جو دنیا میں نفرت صہیونیت کے لیے پھیلی ہوئی ہے وہ فلسطین کے لیے ہو جاتی اگر 7 اکتوبر کے اوپر صہیونیت ریئیکشن نہ دکھاتی. اچھا، ان کو ریئیکشن دکھانا تھا. کیوں دکھانا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے سے حملے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو ان کو حملہ تو کرنا تھا. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ 7 اکتوبر سے شروع ہوا، یہیں پہ سب سے بڑی غلطی ہے. سب کچھ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوا ہے، سب کچھ شروع ہوا ہے 1948 سے، سب کچھ شروع ہوا ہے 1906 سے، اس وقت سے شروع ہوا ہے. یہ 2024 میں 25 میں اینڈ تھا جس کی طرف صہیونیت جا رہی تھی، اور اس اینڈ کو دیکھتے ہوئے فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور انہیں کہا کہ ہم 50,000 بھی شہید کروا دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ وہ ہم سے جیت کے معاملے کو ختم کر دیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، صہیونیت کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جتنے زیادہ ممالک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر ٹرمپ ان کو سپورٹ کرے گا، فیور کرے گا، اور کوئی ان سے واپس نہیں لے پائے گا. تو وہ یہ سوچے بیٹھے تھے، انہوں نے اس کے اوپر پلان کرنا تھا، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور فلسطینیوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم سٹنگ ڈکس ہیں، یہ ہمیں مارنے والے ہیں. وہ میدان میں کودے، انہوں نے انیشیٹو ان کے ہاتھ سے لیا اور ان کو اس بات پر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم حملہ کر بھی دو گے ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تر شعور کے ساتھ وہ اس میدان میں کودے فلسطینی. اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا یحییٰ سنوار ٹریپ ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ صرف اتنا کام کر لیجئے، 7 اکتوبر سے لے کر سنوار کی شہادت تک ان کے بیانیوں کو پڑھیں، پیغام کیا دیے. تو پیغاموں میں سے ایک پیغام یحییٰ سنوار نے یہ دیا تھا کہ ہم فلسطین کے کوز کے اوپر محنت کریں گے چاہے یہ کربلا بنے. چاہے یہ کربلا بنے مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے ہم پیاسے مارے جائیں، چاہے ہمیں بھوکا رکھا جائے، چاہے ہماری، میں تمام مصائب کے جملے نہیں کہنا چاہوں گا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، جان بوجھ کے کیا ہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تسلیم ہوئی بھی حالت میں صہیونیت کے سامنے کھڑے ہوں، وہ چاہتے تھے ہم مقابلے کی حالت میں کھڑے ہوں. الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے مقابلہ کیا اور پورے فلسطین نے مقابلہ کیا. اور اس مقابلے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 45,000 لوگ شہید ہوئے، 18,000 کے قریب خواتین شہید ہوئی ہیں، اس سے زیادہ بچے شہید ہوئے. اور ان سب کے باوجود صہیونیت غزہ اور فلسطین پہ قبضہ نہیں کر سکی. یہ اگر تاریخ بشریت چلتی رہی انشاءاللہ تو آپ کو اور مجھے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ویتنام بہت چھوٹا مقابلہ تھا, یہ بڑا مقابلہ تھا جو فلسطینیوں نے کیا اور تاریخی مقابلہ کیا. تو صہیونیت کو اس میدان کے اندر شکست ہوئی, وہ اپنے ارادوں کے اوپر, ارادوں کو دوسروں کے اوپر حاکم نہیں کر سکے. میرا اپنے خیال ہے جو ابھی تک ظاہری طور پہ لگ رہا ہے, بیانات آ رہے ہیں, مثلا یہاں تک بیان آ چکا ہے کہ دونوں سائڈ نے تقریباً 90% چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے فلسطین کے معاملے کے اوپر صہیونیت اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, جس سے یہ جنگ, میرا اپنے خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ختم ہوگی اور پریزنرز, ظاہر ہے کہ جو قیدی ہیں ایک دوسرے کے, وہ ریلیز ہوں گے اور یہ سب چیزیں. تو اس محاذ کے اوپر صہیونیت کے ساتھ یہ ہوا. اس کے ساتھ انہوں نے جس محاذ کے اوپر کوشش کی قبضہ کرنے کی, وہ لبنان کا محاذ تھا. الحمدللہ رب العالمین, لبنانی مجاہدوں نے جیسا کہ ان سے توقع تھی بہت اچھی مقاومت دکھائی. جو چیزیں ان کے خلاف جا رہی تھیں وہ اتنی تھیں کہ اگر کوئی اور گروپ ہوتا جس کے پیچھے دین نہ ہوتا, سید الشہداء کی شہادت کی فکر نہ ہوتی, اس نے سرنڈر کر لینا تھا. پیجر کا معاملہ, قیادت کی شہادت کا معاملہ, دوسری طرف سے اندرونی طور پر جو لوگ مخبریاں کر رہے تھے ان کا معاملہ, ان تمام کو دیکھتے ہوئے حزب اللہ کے پاس چانسز بہت کم رہ گئے تھے, یہ حقیقت ہے. لیکن خدا و مثال کی نصرت شامل حال ہوئی, عوام نے مجاہدت دکھائی, مقاومت دکھائی, الحمدللہ رب العالمین صہیونی کسی حصے کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے. اور اتنے دن جنگ بھی رہی, سینکڑوں خود صہیونی مرے اور جو کچھ بھی ہوا, لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ مقاومت اپنا کام کر دے. یہاں تک کہ معاملہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کا ہوا, اور جس دن جنگ بندی ہوئی اس کے اگلے دن شام کے اندر یہ باغی گروپ قبضے کے لیے دوڑ بیٹھا. میں خبروں کو نہیں دہرانا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں ہم کسی تجزیے کی طرف جائیں. ہمارے خیال میں یہ کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. جیسے کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا, جب رہبر معظم نے ارشاد فرمایا تو کسی تجزیے کی بھی میرے خیال میں گنجائش نہیں رہتی. رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امریکیوں اور صہیونیوں کا پلان ہے جس کے ذریعے انہوں نے شام پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہم لوگوں کے نزدیک یہ پرابلم نہیں رہی کہ پلان کس کا ہے, پلان صہیونیوں کا ہے امریکیوں کا ہے, جیسے کہ رہبر معظم نے کہا. ہم لوگوں کے سامنے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ پیچھے کون ہٹا ہے, کیونکہ پلان نیا نہیں تھا. شام کے اوپر صہیونی قبضے کا پلان کوئی آج کا پلان نہیں ہے, یہ تو دسیوں سال کی کہانی ہے. یہ گولان کی پہاڑیاں, یہ تو 1960 کے زمانے سے کیس چل رہا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ اندر آئے, آج موقع ملا تو اندر آئے, ورنہ نہیں اندر آ سکتے تھے. یہ موقع ملا کیوں ہے؟ اچھا, اب ہمارے پاس آپشنز میں یہ تھا کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اسد نے, بشار الاسد نے ایکچولی غداری دکھائی. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں, بشار الاسد سنسیئر تھا, وہ لڑنا چاہتا تھا, اس کی فوج نے غداری دکھائی, اس کی فوج نے بزدلی دکھائی. یہ ایک آپشن ہے. ایک اور آپشن ہے اور اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ اگر ان دونوں نے یہ حرکت کی تو روس کا کیا کردار ہے اس بیچ میں؟ اب ظاہر ہے کہ سارا کا سارا بلیم آ جاتا ہے یا روس پہ آئے گا یا شام کی فوج پہ آئے گا. اچھا, کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ جس ملک کے اوپر 50-60 سال سے روس کا براہ راست اثر تھا, اس کی فوج روس کے کنٹرول سے نکل گئی تھی؟ نہیں, میں نہیں سوچ پاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذہن یہ کہے گا کہ بشار کی حیثیت ہو یا نہ ہو, غداری کی نہیں کی, روس نے یقیناً کچھ کیا ہے. میرے نزدیک اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, کام روس کا ہے. اچھا, روس نے کیوں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم فوراً جو اس زمانے میں مشہور ہے, اور میں بھی کہوں گا سب بھی کہیں گے کہ بھائی ہمیں نہ بشار الاسد کو اپنا مومن ساتھی سمجھنا چاہیے, نہ روس کسی کا مومن ساتھی ہے, نہ چین کسی کا مومن ساتھی ہے, یہ سب باتیں کچھ اور ہیں. یمنی اگر لڑ رہے ہیں اپنے ایمان کی خاطر لڑ رہے ہیں, اگر روسی لڑتے ہیں تو ایمان کی خاطر لڑتے ہیں کیا؟ نہیں. مثلا شام کے فوجی اپنے ایمان کی خاطر لڑتے ہیں کیا؟ نہیں. یمنی لڑتے ہیں ایمان کی خاطر لڑتے ہیں, حزب اللہ لڑتی ہے اپنے ایمان کی خاطر لڑتی ہے, باقی لوگ ایمان کی خاطر نہیں لڑتے, یہ اپنے مفادات کی خاطر لڑتے ہیں, ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کے لیے وہ لڑتے ہیں. اچھا, تو میں کیا یہ کہوں کہ روس نے ایران اور اس کے اتحاد کو بیچ دیا امریکہ کے سامنے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کہنے کو تو میں ظاہر ہے کہوں گا, فوراً کہہ سکتا ہوں, لیکن اس میں ایک ٹربل ہے. آپ کا انالیسس اس وقت تک سالڈ نہیں ہے جب تک سارے فیکٹ اس کے ساتھ سنکرونائز نہ ہو. اگر یہ ایک فیکٹ ہو جو آپ کی پوری بلڈنگ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے یا جو خبر ہے یہ غلط ہے, یا جو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے یہ غلط ہے. صحیح ہے, اگر بلڈنگ اس پہ بنانی ہے, میں نیٹ تجزیہ کے بجائے آپ کو اس روٹین سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں یہ تجزیہ ملتا ہے ہمیں. اگر ہم یہ کہیں کہ روس غداری کر گیا ہے, ٹھیک ہے, روس ناقابل اعتماد ہے اور روس کے اوپر اب اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں, اگلے مہینے ایران اور روس ایک بہت لمبا چوڑا اسٹریٹجک الائنس ساتھ سائن کرنے والے, سارا ڈسکشن تیار ہے, ایگریمنٹس تیار ہیں, موسٹ پروبیبلی جس دن ٹرمپ حلف اٹھائے گا اس دن یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا, اور وہ ایگریمنٹ اس بہت بڑے ایگریمنٹ کے اندر سیریا ایک پیس بنے گا, وہ اتنا بڑا ایگریمنٹ ہے, اسٹریٹجک ایگریمنٹ, یعنی اس ایگریمنٹ کے تحت اگر ایران پہ حملہ کیا کسی نے تو روس اپنے ایٹمی اسلحے کے ساتھ بھی کود سکتا ہے اس حد تک. صحیح ہے, تو اب میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھتا ہوں, کیا روس غدار ہے؟ اگر روس غدار ہے تو یہ اتنا بڑا اسٹریٹجک ایگریمنٹ کیا جمہوری اسلامی غداروں کے ساتھ کرنے جا رہی ہے؟ تو ہمیں فوراً سوچنا پڑے گا کہ نہیں, معاملہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا, تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر ہم اپنا نیٹ ریزلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے خیال میں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ روس کن حالات سے گزر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو روس کے ساتھ سب سے بڑی ٹربل اس وقت گزر رہی ہے وہ یوکرین ہے, وہ یوکرین کے اندر انوالو ہوا ہوا ہے. اور دوسری بات جو ہمیں سامنے بالکل کلیئر ہے وہ یہ کہ ٹرمپ اور پیوٹن کے تعلقات برے تعلقات نہیں ہیں, باقی امریکن پولیٹیشنز کے مقابلے میں ٹرمپ کے تعلقات پیوٹن کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات ہیں. ٹرمپ یوکرین کی وار کے بارے میں کیا آئیڈیا رکھتا ہے؟ وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں پہلے دن ختم کر دوں گا اس کو, پہلے دن اس جنگ کو ختم کروں گا. پیوٹن اس بات کو جانتا ہے, ظاہر کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو پیوٹن نے کیا کیا ہوگا؟ پیوٹن نے ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کی ہوگی, کہ ٹھیک ہے تم یوکرین کو سرنڈر کرو میرے لیے, اور ان ان شہروں کو میرے حوالے کرو, اور میں سیریا سے بشار الاسد کو لے کے باہر آتا ہوں. اس سے ٹرمپ کو کیا ملے گا؟ اس سے ٹرمپ کو وہ فتح ملے گی کہ میری وجہ سے یہ کام ہو گیا جو 60 سال سے نہیں ہوا تھا. کیا مطلب؟ یعنی بشار الاسد کو باہر نکال دیا گیا. ٹرمپ اس کی بیس پر یوکرین کے ساتھ جو اپنا ایگریمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ رشیا نے یوکرین کے بدلے میں شام کو سرنڈر کیا ہے, تو اب ایران رشیا کے اوپر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہے؟ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا روس نے شام کو سرنڈر کرتے وقت باغی فوجیوں سے کچھ معاہدے کیے ہیں کیا؟ کیا ان سے کوئی سیکیورٹیز کے اوپر کمپرومائز ہوا ہے کیا؟ دو چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے سب سے اہم ہیں، باقی چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں، دو چیزیں ہمارے لیے سب سے اہم ہیں. نمبر ایک، کیا یہ طے ہوا ہے کہ مقدس مقامات کے اوپر حملہ نہیں ہوگا؟ اب تک کی صورتحال کے مطابق طے ہوا ہوا ہے کہ مقدس مقامات پہ حملہ نہیں ہوگا، اب تک نہیں ہوا. کیا مقدس مقامات کے ساتھ جو مائنورٹیز ہیں، جس میں ہم لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ شیعہ، اس کے علاوہ اسد کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کا فرقہ یعنی علوی، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے لیے اور امپورٹنٹ کرسچنز، کیا ان مائنورٹیز کی سلامتی کے اوپر بھی کوئی توافق ہوا ہے؟ اب تک کی صورتحال سے لگ رہا ہے کہ ہوا ہے. ابھی تک کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ سب کو قتل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا. ان دو کے ساتھ اور ایک اور خطرناک سوال ہے، کیا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ حزب اللہ تک رصد کا راستہ نہیں کاٹے گا؟ کیا یہ ایگریمنٹ بھی ہوا ہے؟ اس کا ابھی تک کوئی نشان ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس ٹائپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ روس نے ان کو کوئی نہ کوئی لائن سپلائی کی ہوئی ہے کہ جس سے یہ مقاومت کو لوگ سپلائی کر سکیں گے. یہ وہ ایزمپشن ہے جس کے اوپر میں اس وقت سوچتا ہوں کہ روس نے سیریا سے اپنے آپ کو باہر نکالا، بشار کو باہر نکالا اور یوکرین کو حاصل کرنے کی کوشش کی. آپ نے اس دوران ایک بات دیکھی ہوگی، اسرائیل نے پہلے 3 دن میں شام کے 500 مقامات کو کم سے کم ٹارگٹ کیا، ایک بھی رشین فوجی نہیں مرا، کسی رشین اکوپمنٹ کو نقصان نہیں پہنچا. صحیح ہے، جو باغی فوج اندر داخل ہوئی وہ کچھ دنوں کے اندر دمشق تک پہنچ گئی، ایک بھی رشین فوجی نہیں مرا. کیوں ایسا ہوا؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے. ایران کو کس بات کے اوپر روس نے کنونس کیا ہوگا کہ تمہیں یہ ایگریمنٹ مان لینا چاہیے؟ میرے خیال میں 2-3 باتوں پر. نمبر ایک، مقدس مقامات کو کچھ نہیں ہوگا، مائنورٹیز انکلوڈنگ شیعہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، حزب اللہ تک رصد کا کوئی نہ کوئی چینل رکھا جائے گا، اور اب چوتھی بات جو وہ ویسٹ سے نہیں کرے گا اور ایران سے کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہم شام کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے میرے خیال میں. آپ نے دیکھا رہبر معظم بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ گیم ختم نہیں ہوا ہے، وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ شام ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رہبر معظم اس بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام واپس آئے گا، شام واپس آئے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ رشینز نے اس گیم میں ایرانیوں کو اس پہ کنونس کیا ہے کہ شام واپس آئے گا، اور یہ جو باغی گروپ ہے یہ اپنے جو کچھ بھی حرکتیں یہ کرنے کے بعد یہ برکنار ہوگا، اور یہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ ہم لا سکیں گے کہ جو ہمارے مفادات کو ڈیفینڈ کر سکے. اب آخر میں ایک مسئلہ رہ جائے گا کہ اگر اسرائیل گولان کی پہاڑیوں تک چڑھ دوڑا ہے، کیا یہ اس کو خالی کرے گا کبھی؟ پیوٹن نے ایک جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کم مدت میں گولان کو خالی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. یہ اس نے اشارہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ گولان کی پہاڑیوں پر فی الحال کم سے کم کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ہاں، ایک دفعہ اگر شام دوبارہ کنٹرول میں آ جاتا ہے پھر یہ امکان ہوگا کہ گولان کی پہاڑیوں کے اوپر شاید واپسی کا کوئی امکان بنے، فی الحال یہ امکان نظر نہیں آ رہا. تو مجھے شام کے حوالے سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم مقاومت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ رہبر معظم نے الحمدللہ اتنی چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کا کام زیادہ بچا نہیں ہے، صرف یہ کہ رہبر کی باتوں کو سن کر لوگوں تک اس کی انٹرپریٹیشن دے دیں کسی طریقے سے. جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے، رہبر نے ایک تو اس بات پہ اصرار کیا اپنی آخری تقریروں میں، وہ یہ کہ یہ جو مقاومت ہے، حزب اللہ، فلسطین، یمن، انہوں نے اصرار کیا کہ یہ ہماری پراکسیز نہیں ہیں. پراکسیز کسے کہتے ہیں؟ پراکسیز اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک بہت طاقتور ہے اور اس نے اپنے ملک سے نکل کر باہر کسی چھوٹی طاقت کو اپنی سپورٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ اس کی مرضی سے چھوٹی طاقت بڑی طاقت کی مرضی سے کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ رحمان معظم نے اس پہ اصرار کیا کہ ہماری پروکسیز نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، آج سے اگر 30 سال پہلے ہوتا تو ایرانی فخر سے کہتے کہ یہ ہماری پروکسیز ہیں۔ ایرانی کی مینٹیلیٹی ایسی تھی کہ وہ باقی قوموں کو اپنی پروکسیز کنسیڈر کرتے تھے۔ رہبر معظم نے اس فکر کو بنیادی طور پہ تبدیل کیا ہے، بنیادی طور پہ تبدیل کیا ہے ایرانیوں کے ذہن سے کہ تم دوسری قوموں کو اپنے کنٹرول میں مت دیکھو، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اور رہبر کی یہ اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں پرفیکٹلی کام کر دے۔ اگر یہ اسٹریٹجی نہ ہوتی اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنا پروکسیز بنا کے رکھنا تھا تو یہ کسی بھی صورت میں فلسطینیوں کو میزائلز نہیں دیتے جنہوں نے دے دیے۔ نہ صرف میزائل دیے بلکہ میزائل بنانے کی ٹیکنالوجیز بھی دیں۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 1 سال چند مہینے ہو گئے فلسطین محاصرے میں ہے لیکن ابھی تک میزائل کیپیبلٹی ختم نہیں ہوئی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے حزب اللہ، اسی طریقے سے یمن، اور یمن کے پاس بھی وہ کیپیبلٹی ہے، حزب اللہ کے پاس بھی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ایران کی دی ہوئی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایرانیوں نے جو ظاہر ہے کہ رہبر معظم کی رہبری میں سب سے بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کہ ہمیں ان کو اپنی پروکسیز بنا کے نہیں رکھنا ہے، ان کو اپنا محتاج بنا کے نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، اس فیصلے میں ایک فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں کہ فیکٹ ریالٹی ہے جس کو قبول کیا گیا ہے، وہ کیا؟ یہ نہ سوچو کہ یہ قومیں کسی مفاد کی خاطر لڑ رہی ہیں۔ اگر حزب اللہ کسی مفاد کی خاطر لڑے اور ایرانی ان کو کیپیبل کر دیں تو یہ امکان ہے کہ یہ صلاحیت کبھی ایران کے ہی خلاف نہ استعمال ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حزب اللہ، فلسطین، یمن، یہ لوگ مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ لوگ ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس ایمان کی بیس پر ان پہ اعتماد کیا کہ ہم ان کو اپنا بہترین اسلحہ بھی دے دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اس میں ایک لمٹ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک لمٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر فلسطینیوں کی ٹیکنالوجی اسرائیلیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ایرانیوں نے فلسطینیوں کو، لبنانیوں کو، یمنیوں کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ہاتھ پہ چڑھے، پھر ان کو نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ حزب اللہ بدنیتی سے کے ساتھ نہیں دے گا صہیونیت کو، ممکن ہے کہ وہ دفاع نہ کر سکے تب دینا پڑ جائے۔ فلسطین بدنیتی میں نہیں دے گا کہ وہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا اسلحہ صہیونیوں کے حوالے کر دے، وہ یہ نہیں کرے گا، لیکن یہ امکان ہے کہ صہیونی ایسی جگہ تک پہنچ جائیں جس کے بعد وہ محفوظ نہ رہیں۔ اور سیم چیز شام میں ہوئی ہے۔ میں نے پچھلی ارائز میں ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ ایرانیوں کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، کم سے کم S-300، S-400، رشین S-300، S-400 کے پیرلل ان کے پاس سسٹمز موجود ہیں جس کو بوار تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ایرانیوں کے پاس موجود ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ایرانیوں نے وہ سسٹم ایرانی باؤنڈری سے نکل کر کہیں پہ انسٹال نہیں کیے، نہ انہوں نے سیریا میں کیے، نہ یمن، نہ لبنان، اور نہ فلسطین۔ میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ، اور آپ سوچیں گے اگر وہ ایرانی سسٹم شام میں انسٹال ہوا ہوا ہوتا تو اس وقت کیا ہونا تھا؟ اس وقت یہ ہونا تھا کہ ایرانی ڈیفنس کیپیبلٹی کی ساری خبریں صہیونیت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس وقت اس احتیاط کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے بھر کے دی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ان کی ڈیفنس، ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیے۔ اب مجھے یہ سوچتا ہے میرا ذہن کہ ایرانی اس کا بھی کوئی حل نکالیں گے یقیناً، کہ کسی ٹائم کے اوپر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس کو وہ اپنے ان ساتھیوں کو دے کر انہیں صہیونی حملوں کے مقابلے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہاں تک عرض کرنے کے بعد ایک دو پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ میں سے جو لوگ سوال کرنا چاہیں وہ جواب سوال کیجیے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ واٹس ایپ پر ادھر ادھر بہت زیادہ سن لیا ہوگا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لوں۔ وہ یہ کہ یہ جو شام میں ہوا، کیا یہ امام کی تشریف آوری کی کوئی علامت ہے؟ تو مثال کے طور پہ جیسے ہی اس کا لشکر چڑھا دمشق کے اوپر، بہت سارے لوگوں نے سفیانی اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ الحمدللہ اس کے مقابلے میں دوست احباب نے سید حسن نصر اللہ کی کلپس نکالے، جس میں انہوں نے اس بات کے اوپر شدت سے تاکید کی تھی کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں روایتوں سے، ابھی تک کی جو ہم روایتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اس پروسیس میں داخل ہو چکے ہیں جو امام کی تشریف آوری کا پروسیس ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے کہ ہم کسی شخص کو کوئی وہ ٹائٹل دیں جو روایت میں لکھا ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ نئی فوج، نیا گروپ قابض ہوا ہے دمشق کے اوپر، ہم کہیں گے یہ سفیانی ہے، نہیں، یہ کہنا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یا مثلا ہم یمنیوں کو کہیں کہ سید یمانی ہے، اور مثلا رہبر معظم کو کہیں یہ سید خراسانی ہے، اور اس طرح کے ٹائٹل دینے کی کوشش کریں۔ اچھا، بقول سید حسن نصر اللہ کے، میرا دل کہتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب یہ بات آئی کہ کیا رہبر معظم کو سید خراسانی کہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ کہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روایتوں کے ساتھ اس انداز میں ڈیل نہیں کر سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے ذہن سے یہ کہوں گا کہ ہم اس گفتگو سے باہر نکل آئیں کہ یہ سفیانی ہے یا یہ سفیانی نہیں ہے۔ وہ سفیانی ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی شرعی ذمہ داری دیکھنی ہے کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داری کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر کیا رد عمل دکھائیں، تو وہ مناسب ترین رد عمل کہلائے گا۔ آخر میں لے جاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہم جیسے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہو رہی کہ ٹائم ٹف ٹائم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس سے کہیں زیادہ ٹف ٹائم دیکھے ہیں پہلے۔ جو بچے مثال کے طور پر 15-20 سال کی عمر کے ہیں، 20-25 سال کی عمر کے ہیں، یعنی وہ سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہم 80s میں کیا تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب عراق نے 79 میں ایران پہ حملہ کیا تھا، تو ایران کی کمزوری کس لیول پہ تھی، یہ ہمارے بچے ابھی شاید نہیں سوچ پائیں گے اس کو۔ اور اس وقت خدا متعال نے نصرت کی تھی، اور کن حالات سے ایران گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ابھی ہم نے شاید صرف طاقت کا دور دیکھا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب کمزوری تھی تب بھی ایمان نے بچایا تھا۔ تو ابھی صرف شام کے جانے سے اگر ہمیں کچھ ذہن کے اندر دشواری آ رہی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ جب ایران اور عراق، صدام حسین نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اس وقت کی جنگ چل رہی تھی، ایران پوری دنیا میں تنے تنہا تھا، نہ لبنان، نہ عراق، نہ یمن، کوئی ساتھ نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہوا ہے۔ تو اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تنے تنہا غربت کے عالم میں پوری دنیا کی فوجوں سے لڑ سکتے ہیں اور ان کی اسٹریٹجیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب حالات بہت بہتر ہیں، اب بہت بہتر ہیں۔ اگر یہ شام چلا بھی گیا تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ باقی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے واپس آنے کا امکان ابھی بہت ہے۔ بہت سارے سوال میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، پوائنٹس چھوڑ رہا ہوں، چونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں 8:45 تک تقریباً بات کروں گا، سوری 9:45 تک، اور اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی اوپینین سے بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ تو میں اپنے آرائز کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو آپ سوال کریں گے اس کو ہم فالو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے، یہ سوال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم حتیٰ بعض اوقات کوئی پوائنٹ بھول بھی جاتے ہیں تو وہ سوال میں آ جاتا ہے۔ ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم پارا چنار کے اوپر بھی ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ہم بھول گئے۔ الحمدللہ شاید انہوں نے خود اس کو یاد دلانے کے لیے یہ سوال بھیجا ہے۔ پارا چنار میں صورتحال کے لیے شیعوں میں بہتر ہوگی، اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری حکومت استعمار اور طاغوت کے تحت چل رہی ہے، کیا ہم اپنے ملک کو ان سے آزاد کروائیں؟ کیسے؟ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے. فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان پر حکومت اس کی عوام کی نہیں ہے. یہ تقریباً فنڈامنٹل پرابلم ہے, سب کو پتہ ہے. پاکستان کی جو پاور دکھانے کی ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو اندر سے کام کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. یہ سب کو پتہ ہے. پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہے, سب کو پتہ, سب کو معلوم. پاکستان میں سیاسی سازشیں ہوتی ہیں جس میں عوام کو پیس دیا جاتا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں, یہ پرانی ہے, یہ چپ چلتی ہے. پارا چنار پہلے بھی اس کا شکار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بہت دفعہ ہوا ہے, بہت دفعہ پارا چنار اس کا شکار ہوا ہے. ٹھیک ہے, بس اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مسئلہ آج ہمارے سامنے کلیئر ہوا ہے, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یہ مسئلہ پہلے سے ہے, پارا چنار کی مظلومیت پہلے سے ہے. پارا چنار کئی دفعہ انتہائی شدید حالات سے گزرا ہے, اور یہ روڈ جو آج بند ہوئی ہوئی ہے, یہ آپ کو یاد ہے, یہ دنوں کی بات نہیں ہے, یہ سالوں بھی بند رہی ہے, یہ بہت مصیبت رہی ہے. پارا چنار نے وہ سب جھیلا ہے. تو کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ اس دفعہ شیعہ نہیں جھیل پائیں گے؟ نہیں, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے پارا چناریوں کا ایمان بہت آگے ہے. انہوں نے پہلے بھی بہت ساری مشقتیں جھیلی ہیں, اس وقت بھی مشقت کو جھیل رہے ہیں. ہاں, اس کی بنیاد پہ پارا چنار کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, نہ یہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے. یہ حرام ہوگا اگر ہم یہ کام کریں گے. تو یہ سب تو فنڈامنٹلز ہیں. پارا چنار مقاومت دکھائے گا, ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ دکھاتا رہا ہے, اب بھی دکھائے گا. پارا چنار کے ساتھ سازشیں ہوتی تھیں, پہلے بھی ہوتی تھیں, اب بھی ہوتی ہیں, اور بدقسمتی سے پارا چنار کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں جو پورے پاکستان کو قبضے میں لیے بیٹھے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے. اب ہوگا کیا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ میرا جیسا آدمی جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی لائن آف ایکشن دینا شروع کر دے. تو مثال کے طور پر میں آپ کو لائن آف ایکشن دینا شروع کر دوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی افراتفری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے. یعنی ہم اپنے مخالفوں کو یہ بتائیں گے کہ ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے, ہمارے قوم میں رہبری نہیں ہے, اور ہر آدمی اپنی مرضی سے لائن آف ایکشن دے سکتا ہے. میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا. تو میں کیا کرنا چاہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ ہماری قوم کے اندر جو بھی افراد لیڈرشپ کے رول کے اندر ہیں, وہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اگر لیڈرشپ یہ طے کرے کہ ہمیں پورے پاکستان میں دھرنا دینا ہے, دے دیں, میں یہ کروں گا. بس آپ مجھ سے کہیں کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں کچھ نہیں کہوں گا. کیوں؟ اگر میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے سامنے ہم دکھا رہے ہوں گے پاکستان میں شیعہ متحد نہیں ہے. ہر کوئی اپنی گاتا رہتا ہے, ہر کوئی اپنی بولتا رہتا ہے. یہ نہیں کر سکتے ہم. ہمیں اپنی اسٹریٹجی کے اندر ایک پلیٹ فارم کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہماری درخواست صرف جو اوپر فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے یہ ہوگی کہ جلد از جلد اپنا لائن آف ایکشن بنا کر پبلک کے حوالے کریں, تاکہ پبلک اس کے اوپر عمل کرتی بھی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کوئی یہ بات کہے, اور ہم واٹس ایپ کے اوپر بہت دیکھتے ہیں, گروپس کے اندر بہت زیادہ دیکھتے ہیں. میں واٹس ایپ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ بھی غلط ہے, میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا. تو میں فیس بک اور انسٹاگرام فلاں 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 کے اوپر بالکل نہیں ہوتا ہوں, لیکن ایک چینل میں نے چھوڑا ہوا ہے, وہ اس وجہ سے وہ بار بار میری زبان پہ آتا ہے. تو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حالات اتنے ہو رہے ہیں اور پاکستان کا شیعہ بے خبر, یا پاکستان کا شیعہ ساتھ نہیں دے رہا, یا علماء خاموش ہیں. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. پورے پاکستان کے شیعہ کے پاس اس پارا چنار کے خطے میں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ جو مصیبت آ رہی ہے, اس کے لیے درد ہے, اس کے لیے تکلیف ہے. یہ کہ علماء کچھ نہیں کر رہے, ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ علماء کس کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ فرقہ واریت پھیل جائے. یہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سازش کرے اور پارا چنار کو دو فرقوں کو ایک دوسرے سے لڑائے, اور وہی لڑائی پورے پاکستان میں شروع ہو جائے. یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم ان کی اسٹریٹجی کو کامیاب کر دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کو علماء اور لیڈرشپ روکنا چاہ رہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کے اندر ہم پاکستان کو شیعہ سنی کی آگ میں دھکیلنے سے بچا لیں. اور اس کی خاطر یہ ساری محنتیں ہوئی ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے آئی ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم کسی سولوشن کے نزدیک ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے. لیکن اگر لیڈرشپ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں دھرنا کرنا ہے, جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں اور کراچی میں آج سے دھرنا شروع ہوا ہے, اگر یہ فیصلہ ہے بالکل کرنا چاہیے. تو جو لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے ملکی سطح پر, اس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. من مانی نہیں کرنی چاہیے, من مانی نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو علیحدہ سے نکال کر لیڈرشپ کے رول میں نہیں لانا چاہیے, اس سے خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. لکھا ہے کہ کیا سکوت شام آخر الزماں کی نشانیوں میں سے ہے؟ ہاں, یہ سوال بہت اچھا ہے, بہت کیئرفلی لکھا گیا ہے. کیا شام کے اندر, اب میں اس کو تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں, کیا شام میں اہل بیت کے مخالفوں کی حکومت تشکیل پانا ظہور کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے, ہاں یہ نشانیوں میں سے ایک ہے. کیا اس بندے کی حکومت کا بننا, جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں, یہ نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے, یہ مت کریں. آپ کے پاس ایک ٹائٹل ہے سفیانی, وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت کا کوئی دشمن ہے, اور وہ کوئی ایسا دشمن ہے جو انتہائی خونخوار ہے. اور یہ دشمن صرف اہل بیت کا نہیں ہے, اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرنی ہیں, کئی جنگیں لڑنی ہیں اس بدبخت نے. آخر میں جا کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, ایسی ایک حکومت شام میں بنے, یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب جا کے اس کو کتاب عصر ظہور علامہ علی قرآنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور دوسری کتابیں جو اس سلسلے میں لکھی ہیں. تو اس کے اوپر منطبق مت کریں. ہاں, شام کے اندر اہل بیت کے مخالفوں کی ایک حکومت بنے گی جو نہ صرف اہل بیت کے مخالفین کے لیے نقصان, اہل بیت کے لیے نقصان دہ ہوگی ماننے والوں کے لیے, بلکہ دسیوں اور لوگوں کو بھی قتل و غارت گری کا نشانہ بنائے گی. ہمارے پاس روایتوں میں ایک جنگ ہے جو ترکی اور شام کے نزدیک ایک جگہ پہ لڑی جائے گی, جہاں پر اہل بیت کے مخالف دو گروہ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے. بہت زیادہ خون ریزی ہوگی, بہت زیادہ خون بہے گا. روایتوں نے ہم سے کہا تم لوگ اس جنگ میں مت کودنا, لڑنے دو انہیں. اب مجھے نہیں معلوم وہ دو لڑنے والے کون ہوں گے, لیکن دونوں اہل بیت کے مخالف ہوں گے, اور وہ ترکی اور شام کے نزدیک کسی بارڈر کے اوپر لڑیں گے. ہماری روایتوں نے اس جگہ کا نام قرقیسیا تعبیر کیا ہے, اور وہاں پہ انتہائی, میں نے کہا کہ جسے کہتے ہیں خون ریزی ہوگی, خون قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوگی. اور اہل بیت نے کہا تم لوگ اس کے اندر مت آنا, لیکن اس کے بعد سفیانی کا لشکر اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف بھی آئے گا, اور وہ بھی کافی زیادہ مشکلات کا سبب بنے گا. تو یہ سوال کیا گیا, میں نے اس کا جواب عرض کر دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. مقاومت کے عالمی منظر نامے میں پاکستان بالخصوص پارا چنار کی کیا اہمیت و حیثیت ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چند سال پہلے جب شام میں حالات انتہائی خراب ہوئے تھے, تو پوری دنیا سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے وہاں پہنچ کر شام کا دفاع کیا تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے, اور اس اعتبار سے پاکستان کی اہمیت بھی یقیناً تھی. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور یہ تھوڑا سا حساس سوال ہے, آپ مجھے جواب نہیں دیجیے گا, صرف اپنے ذہن سے سوچیے گا. یہ جو شام کی تبدیلی آپ کے سامنے آئی, کیا ایرانیوں نے اس میں شام کے دفاع کے لیے جنگ کیے؟ نہیں. حزب اللہ نے کی کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کی. تو اگر پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے وہاں ہوتے, تو کیا وہ جنگ کرتے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اور ہو گیا ہمارے ساتھ, نہیں, اگر ہوتے بھی تو باٹم لائن میں وہی کرنا ہوتا جو ایرانیوں اور لبنانیوں نے کیا ہے, تو آپ بھی جنگ نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ. اب یہ تھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پار چنار کا اس مقاومت کے عالمی منظر نامے سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں تعلق ہے. وہ کیا تعلق ہے؟ ہمتوں کو ختم کرنا. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے. دشمن کی اسٹریٹجی نمبر ایک اختلاف پھیلانا. پار چنار فٹ ہو رہا ہے, وہ اس کے ذریعے سے پورے پاکستان میں اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں. یہ عالمی سطح پہ سازش ہے یا علاقائی سازش ہے؟ ہاں اس کا میرے پاس ایک حل ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں عالمی سازش ہے, ٹھیک ہے. صحیح, آپ نے کہہ دیا عالمی سازش ہے, استکباری یا استعماری نظام اور صہیونیت نے سازش کی ہے. علاقائی طاقتیں بے گناہ ہیں اس میں. اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں کوئی عالمی سازش نہیں ہے, جو کچھ ہے علاقائی ہے. ان دو اوپینینس کے درمیان ایک اوپینین ہے, وہ کیا ہے؟ علاقائی طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ عالمی استکبار, عالمی صہیونیت کیا چاہ رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ علاقائی طاقتیں کرتی ہیں. تو جیسے علاقائی طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اس وقت عالمی طاقتیں شیعہ سنی کے فساد کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ علاقائی سطح پر ایسا کوئی کام کر کے ان کو بھی خاموش کر لیتے ہیں اور اپنے مفادات کو بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ پرانا ڈرامہ ہے. ہمارے خیال میں پار چنار میں یہ ہوا ہے. کچھ علاقائی طاقتیں ہیں جن کے کچھ مفادات ہیں, اور وہ مفادات بہت زیادہ سیاسی بھی ہیں. یعنی یہ صرف سیکیورٹی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو اسلحہ لینا ہے ان سے, نہیں, اس میں بہت کچھ سیاسی ہے جس کا کوئی تعلق سیکیورٹی, اسلحے اور کسی گروپ کو ڈس آرم کرنے سے نہیں ہے. میرے خیال میں سیاسی مسائل نہیں یہاں پہ. جو علاقائی طاقتیں کچھ سیاسی مفادات کو حاصل کرنا چاہتی ہیں, میں اس سے زیادہ کلیئر میرے خیال میں اس کو کروں گا تو ہم لوگوں کے لیے شاید بہت اچھا نہیں ہوگا, یا کم سے کم میرے لیے اچھا نہیں ہوگا, آپ کے لیے ہو یا نہ ہو. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ علاقائی طاقتیں ہیں جو سیکیورٹی مسائل سے ہٹ کر کچھ سیاسی مسائل میں فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سیاسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پارا چنار کو استعمال کیا ہے. البتہ پارا چنار کا جو کنیکشن مقاومت سے ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے, اور وہ پہلے جو تھا وہ سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. یہ اس طرح کی ایک سازش اس وقت پارا چنار کے ساتھ ہو رہی ہے. میرا اپنے خیال ہے, اب یہ تھوڑا سا رسک ہے, وہ یہ کہ اگلے 20-25 دنوں میں بین الاقوامی سطح پر اور علاقائی سطح پر بہت بڑے بڑے اگریمنٹس ہوں گے. اگلے 20-25 دنوں میں بین الاقوامی سطح پر بھی بہت بڑے بڑے اگریمنٹس ہوں گے 2-3, اور علاقائی سطح پر بھی ہمارے ملک کے اندر بھی 2-3 بڑے اگریمنٹس ہوں گے, جس سے ہم اس ڈاٹ کو کنیکٹ کر پائیں گے کہ علاقائی طاقتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں اور عالمی طاقتوں کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. صرف ایک جملہ اور عرض کروں گا, وجہ کہ عالمی سطح پر ٹرمپ اور پیوٹن کا نان آفیشیل الائنس پاکستان کے اندر سیاسی طاقتوں کو تبدیلی لانے پہ مجبور کرے گا. وہاں پہ ٹرمپ اور پیوٹن کا الائنس ہوگا, اور اس الائنس کا جو خوف پاکستان کی حاکمیت کے اوپر ہے, ان کے دماغ پہ اس کا خوف بیٹھا ہوا ہے, وہ خوف ان سے پاکستان کی سطح پر کچھ سیاسی تبدیلیاں کروائے گا اگلے 20-25 دنوں کے اندر, میرا خیال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ زینبیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور اگر اس ملک کو بچانے کے لیے اس تنظیم کو جوائن کرنا ضروری ہے, یعنی اگر اپنے خلاف کوئی کیس بنوانے کے لیے ثبوت دینا ہو تو اس کا جواب دے دینا چاہیے. ہم بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ اس کو ٹالنا کیسے ہے. اس کو ٹالنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ میں نہ پڑھتا, اس کو ایک ٹالنے کا طریقہ, اور اس کو ٹالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے میرے پاس, اور وہ میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ طے کروں کہ اس زینبیون کو کیا کردار انجام دینا چاہیے, یا کوئی اور یہ طے کرے کہ یہ میرا طریقہ ہے. لکھا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے نتیجے میں غزہ ملیمیٹ ہو چکا ہے، بہت بڑے نامور حضرات شہید ہو چکے ہیں، دوبارہ اس مقام تک پہنچنا، سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت کو دوبارہ آنا تقریباً، اس کے بعد انہوں نے اس کو کاٹ دیا، بہت مشکل ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے حملے کا انیشیٹو لینا دانش مندی تو نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سید حسن نصر اللہ، خدا ان کے درجات نے، یعنی یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ یہ دعا کرنا بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ خدا ان کے درجات اور بلند کرے، نہیں، یہ دعا چھوٹی لگتی ہے۔ وہ شہید، بہت بڑے شہید، ان کی عظمت پر اہل بیت اطہار کے ماننے والے جہاں کہیں بھی شہید ہوئے، جو پاراچرن میں شہید ہوئے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار کے نظریے کے دفاع میں شہید ہوئے، ان سب کی مقامات کا اعتراف کرتے ہوئے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، آپ یہ مت سوچیے گا کہ سید حسن نصر اللہ نے بیماری کے بستر پہ مرنا تھا، نہیں، ان جیسے لوگوں کے لیے موت شہادت سے کم ہو وہ ناکامی ہوتی ہے، یہ لوگ اس سے کم نہیں مانتے۔ یعنی مثلا اگر حسن نصر اللہ سے کوئی پوچھتا کہ سید آپ لمبی عمر لے کر بیماری کے بستر پہ مرنا پسند کریں گے یا 63 سال لے کر شہید ہونا پسند کریں گے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے 63 بھی نہیں رکھو، کم کر لو لیکن شہید ہونے دو۔ آپ یہ مت سوچیے گا، میں نہ سوچوں کہ شہادتیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی، یہ اصول ہے، اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یہ بھول جائیں کہ شہادتیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ ورنہ دیکھیے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ سوال عرض کیا ان کی خدمت میں، سید حسن نصر اللہ کی شخصیت آئمہ سے بڑھ کے نہیں ہے، آئمہ شہید ہوئے، شہادتیں نقصان نہیں پہنچاتی، شہیدوں کو بھلا دینا نقصان پہنچاتا ہے، شہید کے ہدف کو بھلا دینا وہ نقصان پہنچاتا ہے، شہادتیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں اس سیمینار کو کئی دفعہ تقاریر میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ عرض کروں، شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کے بعد تہران میں ایک سیمینار ہوا تھا جو علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کے اوپر، ان کی شخصیت کی تشریح کے لیے اور ان کے کام کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سیمینار میں عراقی ایک عالم تشریف لائے تھے جو خود شہید ہو گئے، اور وہ تھے محمد باقر الحکیم جو مجلس اعلیٰ انقلاب اسلامی عراق کے چیئرمین تھے، اس وقت صدر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ تھے جو بعد میں شہید ہو گئے، کوفہ گئے تھے، وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ تو وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت ہے، اس کے اوپر جو تقریر کر رہے ہیں وہ باقر الحکیم ہیں جو خود بعد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی قوم، کسی قوم کا کوئی بڑا بندہ شہید ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اپنی حرکت میں اس بلندی پہ پہنچ گئی ہے کہ اب دشمن کے پاس شہید کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ شہادت سے مت گھبرائیں، شہادت ایک اور عظمت لے کر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک سائیکل ہے، شہید ہوں گے، اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ حزب اللہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر وہ رزلٹ نہ دیتی جو اب دے چکی ہے تو ہم ڈرتے کہ حزب اللہ کا کیا ہوگا، یا سید حسن نصر اللہ کی جانے سے کیا ہوگا۔ الحمدللہ حزب اللہ ٹیسٹ دے چکی ہے، وہ اپنا کام کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ کہنا کہ غزہ ملیامیٹ ہو گیا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، پلان یہ تھا کہ یہ سب ملیامیٹ ہوگا اور کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی فلسطینیوں کے لیے، پلان یہ تھا، الحمدللہ رب العالمین بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پوری دنیا کے سامنے، وہ کیا ہے، جو کچھ اسرائیل نے، صہیونی حکومت نے 70 سال میں اپنے لیے اچیو کیا تھا پبلک اوپینین میں، پوری دنیا کی پبلک اوپینین ان کے خلاف جا چکی ہے، اب یہ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اس وقت. یہ عالم ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صہیونی فوجی جو غزہ میں ظلم کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز دے رہا تھا، وہ جاتا ہے سری لنکا تفریح کرنے کے لیے. سری لنکا، یورپ میں کچھ الحمدللہ فلسطین کے چاہنے والے گروپس ایسے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ان تمام ویڈیوز کو جمع کیا ہے جو ان صہیونی فوجیوں کے ہیں جنہوں نے غزہ میں ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تمام کو جمع کر کے اس کا کلیکشن انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ کے اندر دے دیا، آئی سی سی کے اندر، کہ آپ جب جنگی جرائم کی تحقیق کریں تو ان لوگوں کو بھی شامل کریں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ سری لنکا میں گیا اور اس کی ویڈیو موجود تھی، جیسے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لیک ہوئی، صہیونی حکومت نے اس کو کہا کہ فوراً سری لنکا سے واپس آؤ، تم اریسٹ ہو سکتے ہو. اس وقت دنیا اس طرح بن گئی ہے ان کے لیے کہ ان کے ایک ایک بندے کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ تمہارے خلاف ریکارڈ پہنچا ہوا ہے پہلے سے. اور آپ نے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں ایسا دیکھا ہوگا کہ صہیونی کوئی ذمہ دار کوئی تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہے اور پوری پبلک اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کو نہیں تقریر کرنے دینا. آپ تصور کیجئے آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی جو کنزرویٹزم کا ایک گڑھ سمجھی جاتی ہے، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی یونین کانسنسس کے ساتھ تقریباً یہ پاس کرتی ہیں کہ جینوسائڈ ہو چکا ہے، جینوسائڈ ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے، یہ ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ ویسٹرن سوسائٹیز یہ اسرائیل کے خلاف کبھی اور صہیونیت کے خلاف آواز اٹھائیں گی. اور الحمدللہ رب العالمین یہ اب سب کچھ، یا ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں اب اس معاملے میں، وہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں اب، جن کو آپ اور میں توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ کبھی فلسطین کے لیے ایک آواز اٹھائیں گے. سوال کیا ہے کہ پارس چنار کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرے خیال میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور ان لوگوں نے ایک کوشش بھی کی ہے میرے خیال میں پارس چنار کے مومنوں کی مالی مدد کے لیے، انہوں نے کچھ فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے ان سے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس میں ایگری کرتے ہیں؟ میں نے کہا 100% ایگری کرتے ہیں، ضرور کریں آپ اس کام کو انجام دیں. تو وہ میرے خیال میں باکس وغیرہ شاید اسی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. اور پورے پاکستان سے الحمدللہ رب العالمین مومنین اپنی اپنی طرح سے کر رہے ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو بہت کچھ کریں گے اور ٹی وی کے اوپر چینل پہ آ کے اعلان نہیں کریں گے. ہاں کچھ یہ کہ کچھ لوگ کریں گے اور ٹی وی اور چینل کے اوپر آ کر اعلان بھی کریں گے، وہ غلط نہیں کر رہے، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے سینکڑوں ہزاروں مومنین ایسے ہیں جو بہت کچھ کر رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں نکالیں گے. میرے خیال میں ان کا کنٹریبیوشن اس سے کہیں زیادہ ہے جو چینلز کے اوپر آ کر اعلان ہو رہا ہے. عام اہل بیت کا چاہنے والا ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے، اس معاملے میں بھی دے رہے ہوں گے. اور ہمیں، میں پھر بھی عرض کروں گا، مجھے دوسروں سے زیادہ پارہ چناریوں پر اعتماد ہے، ان کے اندر مقاومت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ مشکل حالات کو بہادری سے جھیلتے ہیں. کے پی حکومت اور تکفیریوں کا ایک ہی موقف ہے کہ پارہ چنار کو ڈی ویپنائز کیا جائے، جو کہ پارہ چنار والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں پارہ چنار والوں کے لیے؟ تیسری دفعہ عرض کروں گا، یہ کام مت کریں کہ ہم قیادت سے نیچے جا کر رہنمائیاں دینا شروع کریں، یہ کام مت کریں، تجزیہ کروائیں. آپ مجھ جیسے آدمی سے کہیں کہ آپ تجزیہ کریں، ہم تجزیہ کریں گے. آپ یہ کہیں کہ آپ پالیسی دیں، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. اور میں آپ کی خدمت میں صاف عرض کروں، اگر مجھے پالیسی میں کوئی کنٹریبیوشن کرنا بھی ہوا تو میں اس آڈیٹوریم میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، میں ان دوستوں کو خبر دوں گا جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں. یہ جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم پالیسیز ایشو کریں، یہاں ہم انالیسس کرتے ہیں، یہاں ہم فیکٹس اور فیگرز کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پالیسی ایشو کرنا وہ یہ آڈیٹوریم کے اندر بیٹھ کے نہیں کیا جاتا ہے، یہ کہیں اور بیٹھ کے کیا جاتا ہے. اب یہ کہیں کہ مثلا آپ، میں ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، میں ذمہ داری اٹھاؤں گا بھی تو یہاں بیٹھ کے نہیں ڈسکلوز کروں گا. میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ جب سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارا نام لے لیا. پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، اس زمانے میں یہاں پہ حالات بہت خراب ہوئے ہوئے تھے، کراچی میں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ حملے ہو رہے تھے، کوئٹہ میں ہو رہے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو وہاں کسی بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیا شیعوں نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحے وسلے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اتنا احمق سمجھتے ہو کہ میں پاکستان سے باہر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کام نہیں کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آپ کے سوال پرخلوص ہیں، مخلصانہ ہیں، لیکن عزیزان محترم تھوڑا سا اس کو استعمال کریں، آپ جو بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، تھوڑا سا حساب لگائیں۔ تو آپ اپنے جو بھی اوپر مثلا مائک پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، یا تو مثلا آپ کے طور پہ آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، جہاں ریکارڈنگ نہیں بھی ہوتی وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، تو تھوڑا سا اس کا خیال کریں کہ پالیسیز ہونا، اسٹریٹجیز بنانا، یہ مائک کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ البتہ یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس علاقے کو ڈی ویپنائز کیا جا سکتا ہے، یہ آدمی ہسٹوریکل بلنڈر میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ ہسٹوریکلی یہ علاقہ کبھی بھی ڈی ویپنائز نہیں ہوا ہے، اور پاکستانی حکومت نہیں، رشین اور برٹش بھی نہیں کر سکیں اپنی امپائرز کے دور میں، جب وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے تب بھی نہیں کر سکے تھے، تو کیونکہ یہ ان کی کلچر کا حصہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی یمن جائے اور لوگوں سے کہے کہ اب کوئی یہاں پہ خنجر نہیں باندھے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان کی کلچر کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر لیں گے، اور مثلا کل آپ کو کوئی خبر آئے کہ ہاں بھائی پاراچنار ڈی ویپنائز ہو گیا، تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ایسا ہوا تو ہر پاراچناری نے اپنا سارا اسلحہ دے دیا ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یا تو یہ کہ اس کی نیت معاملے کو حل کرنے پہ ہے ہی نہیں، یا وہ تاریخی حقائق کو بالکل نابلد ہے اور وہ کسی اور ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صہیونیت لبنانی حکومت سے کہتی تھی کہ آپ حزب اللہ کو ڈس آرم کریں، جس اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے اوپر اس وقت بھی جنگ رکی ہے، یہ ریزولوشن 2006 میں قریب پاس ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ حزب اللہ کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا پورے علاقے کو۔ ٹھیک ہے، کب پاس ہوئی تھی یہ ریزولوشن؟ 2006 میں۔ اس کے بعد حزب اللہ ڈی ویپنائز ہو گئی تھی کیا؟ نہیں۔ اب پھر وہی ریزولوشن ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، تو اب کیا حزب اللہ اپنا اسلحہ دے دے گی؟ نہیں دے گی۔ تو آپ اگر یہ ایسی کوئی باتیں کر رہا ہے، باتیں کر کے خوش ہونا چاہتا ہے، ہو جائے، میرا خیال یہ کہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ ہاں ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے بہت بڑا بڑا جو اسلحہ تھا وہ نکال لیا وہاں سے، اور چھوٹا اسلحہ پھر بھی رہ گیا، تو پھر میں ایک اور بات کہوں گا، آج لے جاؤ، کچھ مہینے لگیں گے، یہ وہیں پہ ہوگا۔ کیوں؟ انسان اسلحہ شوق میں نہیں رکھتا ہے، انسان اسلحہ کسی خوف میں رکھتا ہے۔ جب تک وہ خوف، وہ خطرہ باقی ہے، آج اسلحہ دے بھی دیا جائے گا تو دوبارہ آ جائے گا، یہ ہمیشہ ہوا ہے۔ آپ، اب میں آپ کو نہیں بتا، میں کیا عرض کروں کہ کون کون سی بارڈرز دنیا کی ایسی ہیں جہاں پر یہ خطرے رہے ہیں اور وہاں آج تک اسلحے موجود ہیں، چاہے حکومت کوئی بھی آتی رہے، یہ کہانیاں ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ حقیقتوں سے میرے خیال میں بے خبری کی علامت ہے۔ شاید ایسا کوئی کام ہو بھی جائے، مستقل پیمانے پہ نہیں ہوگا، اور بیسیکلی سارا اسلحہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو میرا اپنے خیال ہے، اس کے بارے میں یہ ہے۔ لکھا ہے، سم پیپل سے دی اسٹارٹ آف سفیانی ول بی ان جمادی الثانی اینڈ امام ظہور ول بی 9 months آفٹر ورڈ، آر اسٹیٹمنٹس لائک دس ٹرو؟ یس، اٹ اپیئرز ٹو بی ٹرو۔ لیکن وہ جمادی الثانی کون سا ہوگا، اس کا ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو انہوں نے بتایا، یہ ایک روایت کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ سفیانی آئے گا، وہ حکومت کرے گا، اور اس کے 9 مہینے کے بعد وقت کے امام کی تشریف آوری ہوگی۔ محرم کی 10 تاریخ سے ریورس کاؤنٹ کرتے ہوئے جائیں تو وہ جمادی الثانی کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ روایت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہم شام میں بننے والی کسی بھی اہل بیت کے مخالف کی حکومت پر یہ کہیں کہ یہ وہی سفیانی ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اس سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے لیکن امپلیمنٹ کرنا اس بندے کے اوپر یہ کام صحیح کام نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم نے بالکل اسی وقت کو ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم تقریباً 10:15 اس کو ختم کریں گے. آخر میں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستان میں رہنے والے اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے اور پوری دنیا میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس کے ناطے بھی, اور ایک ایسا فرد ہونے کے ناطے جو مقاومت کے لیے ہمدردی رکھتا ہے, اور ایسا فرد ہونے کے ناطے جو انقلاب اسلامی کے لیے ہمدردی رکھتا ہے, ان تمام نعتوں سے میرے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے. وہ کیا؟ نہ خود نا امیدی میں جاؤں نہ لوگوں کو نا امید کروں. اس بات کو احساس کریں, دشمن کا پورا حربہ یہ ہے کہ ہمیں نا امیدی میں ڈال دے, ہمیں اختلاف میں ڈالے, نا امیدی میں ڈالے اور افراتفری میں مبتلا کر دے. یہ دشمن کی خواہش ہے. آپ ان تینوں سے لڑیں. اچھا سامنے والا کہے گا مولانا کیسے لڑیں جبکہ سب کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, بقول کسی کی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی یہ کہے سب کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا, تو پھر میں ایک بات کہوں گا, اسی طرح نا امیدی سے لڑو جیسے اہل بیت نے کربلا میں لڑ کے دکھایا ہے, ویسے لڑو. اسی طرح نا امیدی سے لڑو جس طرح ہمارے آئمہ جیلوں میں ہوتے تھے اور اہل بیت کے چاہنے والے نا امید نہیں ہوتے تھے, ایسے لڑو. ہم چھوٹے سے ایک امتحان سے گزرے اور اس کی وجہ جو ابھی ہمارے بعض دوستوں کے اوپر یہ حالت آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے کہ ہم نے وہ سختیاں نہیں دیکھیں جو پہلے سے گزر چکی ہیں. جنہوں نے وہ سختیاں دیکھیں نا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس بھی نہیں ہے. یہ جن حالتوں سے گزر چکے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین طاقت اور توانائی کے ساتھ گزرے ہیں, اچھے نتیجوں تک پہنچے. تو یہ شام گیا ہے اور یہ بھی نہیں گیا, یہ واپس آئے گا. اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور یمن دیا ہوا ہے. یمن اس وقت, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں, اس وقت یمن اپنی انقلابی روح میں ایران سے آگے ہے. جو کام ایران نہیں کر پاتا ہے وہ یمن کر لیتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کہیں گے آپ جذباتی ہو گئے. نہیں, کبھی ایرانیوں نے امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے, یمنیوں نے کیا ہے, یمنیوں نے کیا. تو یمن اس وقت کسی اور ہی جگہ پہ پہنچ گیا ہے. آپ خدا کی دیوی اس نعمت کو کہ خدا نے یمن کو بیدار کر دیا, اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں, اگر کسی سختی سے گزر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ خدا نے بہت احسان کیا ہے, شکر گزار رہے ہیں خدا کے, اور قربانیاں دینے کے لیے انسان تیار رہے. اور میں نے پہلے دن جب سید حسن نصر اللہ شہید ہوئے تھے, اس کے اگلے دن ہمارا عرائض تھے, تو ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم سید حسن کی شہادت پر اندر غم احساس کریں گے, دشمن کے سامنے نہیں روئیں گے, تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور پڑ گئے. نہیں, لبنانیوں نے یہی کیا ہے. انہوں نے کیوں سید حسن نصر اللہ کو جلدی نہیں دفنایا؟ انہوں نے کہا ہم ٹائم لیں گے. کیوں؟ ہم شان و شوکت کے ساتھ دفنائیں گے, ہم بے بسی قسمہ پرسی میں نہیں دفنائیں گے سید حسن کو. الحمدللہ وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید اگلے مہینے وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ سید کو پوری شان و شوکت کے ساتھ دفنائیں گے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, نا امیدی, اختلاف, افراتفری, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کنسنٹریٹ رہیں, فوکس رہیں, فوکس رہ کر پوری امید کے ساتھ خدا کی راہ میں کام کریں, اور جان اللہ کی ہے, آج جائے کل جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, با مقصد جائے, کسی مقصد کے ساتھ جائے, افراتفری میں نہ جائے. الحمدللہ ہم مقصد کو دیکھ رہے ہیں, کامیابیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو مجھے کوئی الحمدللہ رب العالمین کوئی نا امیدی نہیں ہے. میں فیوچر کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, اور اسی فیوچر کو اچھا دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اللہ سے اپنی امیدیں بند. ایک اور بات, بار بار ایک بات آتی, معنویت پہ کام کریں. یہ نا امیدی روحانیت کی کمی کی نشانی ہے. معنویت پہ کام کریں. اب میں کچھ چیزیں کہوں تو مثلا یہ تجزیہ و تحلیل کا پروگرام درس اخلاق میں تبدیل نہ ہو جائے, لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر تنہائیوں میں خدا نہیں ہے تو جاگتے ہوئے نا امیدی آئے گی. تنہائیوں میں خدا ہونا چاہیے, پھر دنیا میں نا امیدی نہیں آئے گی. جس کی زندگی میں تنہائی میں خدا سے کلام نہیں ہے وہ انسانوں کے سامنے نا امید ہوگا, وہ حالات سے نا امید ہوتا ہے. جو خدا سے کنیکٹڈ ہے وہ نا امید نہیں ہوگا, وہ جھیلے گا, سکون سے جھیل لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. بھارت پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے, اور خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بحق سید الشہداء دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خاطر مخلصانہ مقاومت میں مشغول ہے, دشمن سے جہاد میں مشغول ہے, تو ان مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. پاک پروردگار جن شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. پاک پروردگار ہماری بہت ساری امیدوں کا محور سید علی خامنائی رہبر معظم کی ذات ہے. پاک پروردگار ان کی ذات کو فتح و نصرت, عزت و سلامتی مزید نصیب فرما. پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا اور اہل بیت اتھا علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ, خداوندہ ان کے وارث سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. آج شب کرسمس بھی ہے, اس ہمارے مسیحی بھائیوں کی طرف سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے مسیحی بھائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہیں یہ وقت کے امام کا ساتھ دیں گے, یہ روایتوں میں موجود ہیں. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا وقت کے امام کے ظہور میں اور حضرت مسیح کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. تمام مجاہدین کی کامیابی کے لیے, پارا چنار کے مظلوم عوام کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.